الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سیمسٹر کے اینڈ میں وہ جو دوسرے ٹاپکس کو چھوڑ کے جو قرآن کا مطالعہ چل رہا تھا، وہ سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ 5.5 سال تقریباً لگے ہیں سورہ بقرہ کو کمپلیٹ ہونے میں، بیچ میں اور ٹاپکس بھی آتے رہے تھے۔ سورہ بقرہ کے بعد جو ہے سورہ آل عمران کی آیات آتی ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی بھی ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، اس سے اس کا ایک شغف رہے گا، اس کا ایک تعلق ہوگا اس کے ساتھ، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ قیامت والے دن بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی اور سایہ کریں گی ان کے اس دن جس دن بہت گرمی ہوگی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، پیئر کی فارم کے اندر ہیں۔ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ سورہ بقرہ کے اندر ہوئے تھے لیکن ان کی تکمیل ہوتی ہے، یا ان کو اگر کوئی بات رہ گئی تھی اس میں سے مکمل ہونے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر مکمل کر دی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں۔ دونوں کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم سے ہوتا ہے۔ دونوں کے اندر ڈویژن اس طرح بنتی ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا سٹارٹ، بلکہ اس کا جو آلموسٹ ہاف سورہ جو ہے، اس کا تعلق ہے یہودیوں کے ساتھ، ان سے مخاطب ہو کے مینلی۔ سورہ آل عمران کے اندر آلموسٹ ہاف جو ہے وہ عیسائیوں سے خطاب ہے، اور دونوں صورتوں کے اینڈ والے پارٹ کے اندر خطاب مسلمانوں سے ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر البتہ احکام شریعت کے کافی زیادہ آتے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر احکامات بہت ہی کم آتے ہیں، جو فرائض ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، احکامات بہت کم آتے ہیں۔ صورتوں کا نام جو ہے یہ کسی اس چیز پہ نہیں ہے کہ اگر اس صورت کا نام آل عمران ہے تو ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی آل عمران کا کیا مطلب ہوگا۔ آل فیملی کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں، تو آل عمران اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پوری فیملی کے بارے میں بتایا ہوا ہے، وہ کون لوگ تھے، کہاں رہتے تھے، پھر کہاں ٹریول ہوئے، پھر کہاں سیٹل ہوئے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ جب چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس گائے کے بارے میں بتایا ہوا ہے، گائے کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کہاں پائی جاتی ہے، اس کی کیا کیا نسلیں ہوتی ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے کے ٹیبل کو کہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل خاص طور پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے کے آداب اس کے اندر بتائے ہوئے ہیں۔ کچھ جو صورتیں ہیں ان کا نام صرف ایک سمبل کے طور پہ ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ وہ صورت ہے، ادروائز جو ٹائٹل ہے صورت کے وہ اس کے ٹاپکس کو انگلف نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سارے ٹاپکس آپ کو کلیئر ہو جائیں کہ کیا چیز ہے۔ قرآن کے اندر ایک اور خاص بات کیا ہے کہ قرآن کی کوئی ایک صورت جو ہے وہ مکمل سارے ٹاپکس کو کور نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا بکس کے اندر ہوتا ہے، کوئی بھی بک ہو، چاہے وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہو، کوئی سائنس سے ریلیٹڈ ہو، لٹریچر سے ریلیٹڈ ہو، کہ چیپٹر ون کے اندر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، چیپٹر ون کے اندر وہ باتیں کمپلیٹ ہو گئیں، ناؤ لیٹس موو آن ٹو چیپٹر ٹو۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح بائبل کے اندر ہے، اس کے اندر کیا ہے، سب سے پہلی جو بک ہے اس کا نام ہے بک آف جینیسس، تو اس کے اندر سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کس طرح بنایا تھا، پھر آدم ان کا واقعہ آتا ہے، تو سارا کچھ جو ہے وہ تاریخی آرڈر کے اندر ہے، کرونولوجیکل آرڈر کے اندر سارے واقعات آتے ہیں۔ تو ہم شور رہتے ہیں کہ ہاں جب تک بائبل کا بات آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے سارے واقعات کمپلیٹ ہو گئے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بیانات تھے، ان سے باتیں تھیں، وہ ان کو کروسیفائی کرنے کا اس کے بعد آئے گا، پھر اس کے بعد اور اینڈ میں جا کے آخرت میں کیا ہوگا اور قیامت سے قریب جو واقعات ہیں وہ آتے ہیں۔ قرآن کے اندر اس طرح کچھ نہیں ہے، بالکل مکس اپ ہوا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کس طرح بنے تھے اس آرڈر کے اندر۔ ایک ایکسیپشن ہے قرآن جو ہے وہ دنیا کی جتنی بھی بکس ہوتی ہیں ان تمام کے اندر ہر اعتبار سے ایکسیپشن ہے۔ پھر بکس کے اندر اگر آپ کی کوئی بک لیتے ہیں جس کے اندر اگر بالفرض 13 چیپٹرز ہیں ایک بک کے اندر، آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ رفلی ایکول ڈویژن کے چیپٹرز ہوں گے۔ تو اگر قرآن کی ہم بات کریں تو سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ جو ہے وہ دیکھیں کتنی زیادہ پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے، 2.5 پاروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر، 3 آیات، تو کوئی ڈویژن نہیں ہے ایسی۔ مور اور لیس یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی صورتیں پہلے ہیں بعد میں چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے آخری صورت سب سے چھوٹی ہوگی اور سب سے پہلی صورت سب سے بڑی ہوگی۔ سورہ فاتحہ وہ سب سے بڑی تو نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے حساب سے دیا ہے, پلس یہ کہ جس ترتیب سے اس کا نزول ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیات نازل کی تھیں وہ آیات پہلے پارے میں, وہ تو بالکل آخری پارے کے اندر جا کے آتی ہیں اور وہ بھی مکمل نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے حساب سے کیا ہے. اور قرآن کی ترتیب جس حساب سے, اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ مکی مدنی, پہلے ایک طرف مدنی کمپلیٹ ہو گئی ہے پھر مکی صورتیں آتی ہیں, ایسا بھی کوئی حساب نہیں ہے. ہر لحاظ سے یہ ایک ایکسیپشنل کتاب ہے. بنیاد اس کا جو ہے, جو مین پرپس ہے قرآن کا, وہ ہے کتاب ہدایت. ہدایت اور گائیڈنس کے لیے کتاب ہے. اس کا کوئی اور مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی سائنس کے رولز ہوں گے جو ہم لوگ سائنس کی کتاب اس کو سمجھیں. جو سائنس کی باتیں اس کے اندر ہیں وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ صحیح ہیں, لیکن وہ صرف کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے. اس کے اندر جو ہسٹری کی باتیں ہیں, اگر ہمیں کہیں اور سے ہسٹری کی کوئی بات پتہ لگتی ہے اور ایک بات ہمیں قرآن سے پتہ لگتی ہے, وہ دوسری جو بات اگر کنفلکٹ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی دوسری سورس غلط تھی, قرآن کی بات جو ہے وہ صحیح تھی. لیکن یہ اگین یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے. تو اب سورہ آل عمران کے اوپر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم. اب یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے, الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا. اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے. الف علیحدہ ہے, لام علیحدہ ہے, میم علیحدہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ہر حرف پڑھنے کے اوپر نیکی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں. اور جو مثال بھی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسی کی دی تھی, الف لام میم کی, کہ اس کے اندر یہ ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ اس کا الگ نیکیاں ہوں گے. تو اگر صرف یہ جو سلائڈ کے اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں, اگر انہیں کو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کس قدر نیکیوں کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ باؤنٹیز اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ انسینٹیو دینے کے لیے کہ ہم لوگ پڑھیں قرآن کو, کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو پڑھنا کہیں سے لاس نہیں ہوگا. اتنی سی چیز پڑھنے کے اوپر ہمیں اتنا زیادہ ثواب ہے. البتہ غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے کہ ہم پھر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ریسیٹیشن کی کتاب ہے. عربوں کے لیے صرف پڑھنا کافی تھا کیونکہ ان کی اپنی لینگویج کی یہ بات تھی. ہمارے لیے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر کتاب ہدایت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے, وہ کس قدر لاجیکل بات ہوگی. تو حروف مقطعات, اس کے اور بھی ایگزامپلس ہیں قرآن کے اندر. سب سے کم الفاظ جو ہیں وہ ایک بھی ہے, جس میں سورہ قاف, نون, سواد, بس ایک ایک حرف بھی ہے. لمبے زیادہ حرف بھی ہیں, جس طرح سورہ مریم کا آغاز جو ہوتا ہے کاف, ہا, یا, عین, سواد, تو اس قدر لمبے الفاظ بھی ہیں, شاید پانچ بنتے ہیں یہ. تو ان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان آیات میں سے ہیں جو کہ متشابہات کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. متشابہات سورہ آل عمران کی پہلے رکوع کے اندر ہی آتا ہے, لیکن وہ آج ہم کور نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے اندر وہ کلاس ہوگی. تو ان کا مطلب کیا ہے, مراد کیا ہے ان سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب جو ہے وہ ہم سے مخفی رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور اسی طرح ہی صحابہ نے بھی اس کے بارے میں کوئی زیادہ کھریدنا نہیں چاہا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. پارٹ آف قرآن ہے, ہمارے لیے ثواب ہے. بے معنی کوئی چیز نہیں ہوگی, اس کا معنی ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو واضح نہیں کرنا چاہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہدایت سے تعلق نہیں ہوگا. ہدایت سے تعلق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر کے جاتے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس امت کے اندر جنہوں نے صرف ان الفاظ کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اور میں نے خود دیکھی تو نہیں ہے, لیکن ایک جگہ سنا ہے کہ صرف حروف مقطعات کے اوپر ہی 6-6 والیومس کی کتاب بھی ایک موجود ہے. تو اتنی لمبی بحث کی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر جو صرف انسان تکے مار سکتا ہے, صرف ذہن سے سوچ سکتے ہیں. اچھا, الف لام میم کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, فلانی کا کیا مطلب ہوگا, ان صورتوں میں یہ دونوں کیوں آئے ہوئے. ڈیفینیٹلی ان کے اندر کوئی بات ہوگی, لیکن اس کا ہدایت سے تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صراحت نہیں کی, اور اس کے بارے میں مطلب جاننا کوئی ہمیں آخرت میں کوئی بینیفٹ یا قبر میں بینیفٹ نہیں دے سکے گا, اس لیے ہم لوگوں کو اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسروں کی رائے جاننے کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا وہ ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے. اب اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اس کا دوبارہ ترجمہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے لفظوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لفظ ہے وہ ہے الہ کا لفظ. جب سورہ بقرہ کی آیت 255 گزری تھی, جو کہ آیت الکرسی ہے, آیت الکرسی کا بھی آیت کا آغاز اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، یہی الفاظ بنتے ہیں وہ. تب اس کے اندر اس کا مطلب سمجھایا تھا الہ کے مطلب کے اوپر، زیادہ ٹائم اب نہیں لگاؤں گا، اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل ہے اویلیبل. الہ کے تقریباً تین معنی بنتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کہ ہم لوگ عام عوام کے طور پہ ہم لوگ جانتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جس کو مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں، ضرورت کے وقت پکارا جاتا ہے، جو آپ کا اسپونٹینیس ریاکشن ہوگا کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے. جس طرح سمجھانے کے لیے کیا تھا کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھا نہیں رہا ہوتا، کوئی لیکچر نہیں دے رہے ہوتے، اسے کوئی کتابیں تو نہیں پڑھائی جاتی، اس کو کوئی لیکچر دینے کا فائدہ بھی نہیں، اس کو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر ایک چیز امبیڈ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جب روتا ہے، ویسے گھر میں جس مرضی کے ساتھ وہ اچھا ٹائم گزارتا ہو، جو مرضی اس کو تحفے لا کے دیتا ہو، اگر بچے کو مار پڑتی ہے تو کسے پڑتی ہے؟ اپنی امی سے پڑتی ہے، دوسرے تو نہیں مارتے اسے. لیکن پھر بھی فطرت کیا ہے اس کے اندر، کہ جب وہ ڈرتا ہے، یا جب اس کو چوٹ لگتی ہے، یا اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اس کا اسپونٹینیس ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امی کو بلاتا ہے. اس کو امی کہنا سکھاتے تو نہیں ہے نا، کہ یہ جو ہے نا اس کو امی کہتے ہیں، یا انگلش میں ماما ہو گیا، یا جو امی ہو گیا، جو مرضی الفاظ ہو گئے، یہ سکھاتے تو نہیں ہے نا. یہ فطرت ہے اس کے اندر، کہ جب کوئی ایسی چیز ہوگی، جب وہ ڈرے گا، جب اس کو بھوک لگے گی، جب اس کو کوئی چوٹ لگے گی، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو پکارتا ہے، اور وہ خود ہی پہچانتا ہے کہ میری امی کون ہے، کوئی ڈسٹنگوش نہیں کروانا پڑتا ہے، وہ خود ہی پہچان لیتا ہے. تو اسی طرح ہی، بالکل اسی طرح ہی، الہ وہ ہستی، وہ ذات جس کی محبت، جس کی پہچان ہمارے اپنے اندر موجود ہے. ہاں، غفلت میں ہم لوگ ضرور پڑ گئے ہیں، لیکن ایک ذات ہے جس کی پہچان ہمارے اندر موجود ہے. کرکٹ کے میچز کا زیادہ تر زور چل رہا ہے، تو اس کی ایک ایگزامپل یہ دیکھیں کہ جب کوئی کرکٹر جو ہوگا، اس نے یا تو کوئی ہیٹرک کر لی، یا اس نے سینچری کر لی، یا کچھ کوئی ٹیم جیت گئی، وہ ہمیشہ شکر کے طور پہ اوپر دیکھتے ہیں. اب وراٹ کوہلی نے بھی اگر سینچری کی تھی پاکستان کے خلاف، تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ ہیلمٹ اتار کے اوپر دیکھا تھا اس نے. ٹھیک ہے، وہ ہم لوگوں کو جو ہمارے پیرنٹس نے سکھا دیا کہ اگر کوئی مسلمان، لیکن بالفرض کو شیعہ فیملی میں پیدا ہوا تھا، اس کی پیرنٹس نے جو باتیں سکھا دی ہیں اس کو، وہ ٹھیک ہے، اس کی باتیں اس کے ذہن میں وہ علی بیٹھ گئیں، اور دوسروں کو وہ غلط سمجھتا ہے. جو سنی فیملی میں پیدا ہو گیا، جسٹ بیکاز کہ وہ سنی فیملی میں پیدا ہوا تھا، وہ ان چیزوں کو غلط سمجھے گا جو اس کے بتائے ہوئے طریقے، جو اس کو سکھایا گیا، اس کے اپوزٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سیم کیس کرسچنس کے ساتھ بھی ہے، سیم کیس بدھسٹ کے ساتھ بھی ہے. چاہے جو مرضی دین سکھا دیا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی فطرت کے اندر، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، اس کی فطرت کے اندر امبیڈ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت، یہ سب چیزیں موجود ہیں. پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی اور دوسرے دین کے اوپر لگا دیتے ہیں، کہ جب اس کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ اس کے حساب سے لگنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی چھوٹا ہے، جب کوئی اس کے بڑے نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ بھی آ کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی سمجھ لیتا ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ کانشیسلی نہیں کر رہا، وہ سیکھ رہا ہے، وہ چیزیں سیکھ رہا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. جس طرح میں ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ چاہے وہ ایتھیس بھی کیوں نہ ہو، جب وہ شکر ادا کرتے ہیں یا ان کے اندر کوئی اس طرح کی فیلنگ آتی ہے، وہ تو وہ ہمیشہ اوپر ہو کے دیکھتے ہیں، بلندی کی طرف دیکھیں گے، وہ کوئی اس طرح کے تھاٹ کہ ہاں شاید کوئی ہے اوپر جو ہماری بات سن رہا ہے. تو ایک یہ کانسیپٹ ہو گیا عوام کے نزدیک، عوام الناس کے نزدیک موسٹ کامن کانسیپٹ یہی ہے الہ کا، کہ وہ ہستی، وہ ذات جس کو ڈر، خوف، پریشانی، ضرورت کے تحت بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے اسے. ایک اور بھی اس کا ہے، اور اس سے زیادہ ہائر لیول کے اوپر ہے، کہ ضروری نہیں کہ جب مجھے ڈر لگے گا تو میں نے اس کو پکار رہا ہے، جب مجھے کوئی ضرورت ہوگی تب میں نے اس کو یاد کرنا ہے، جب مجھے کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تب مجھے اللہ یاد آیا، پیپر سر پہ پڑ گئے اب اللہ یاد آ گیا. آگے پیچھے جو لوگ دعا کرتے ہیں، پاکستان میچ ہار رہا ہے تو اللہ یاد آ رہا ہے انہیں، کہ جو دعا کرتے ہیں کہ کیا پتہ بارش ہو جائے، کچھ ہو جائے، پاکستان میچ بچ جائے ہمارا، کسی ضرورت کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو، اس کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ اگر کوئی میرا پرپز ہے، میرا کوئی مقصد ہے، کوئی مقصود ہے میرا، تو بس صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو مجھ سے. اگر میرے اندر کوئی طلب ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے مجھے، اگر کسی چیز کی چاہت ہے، پسند ہے، محبت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس ہستی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کہے گا تو آپ نے عمل کرنا ہے کوئی، جب تک وہ کسی چیز کے اوپر سختی نہیں دکھاتا تب تک نہیں ہوتا. اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا صرف ناراضگی جو ہوتی ہے اس سے بھی ڈر لگتا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا ہے جس کا روب اتنا ہوگا یا اسے ڈر اتنا لگتا ہے کہ یہ میرا بہت نقصان پہنچائے گا مجھے، صرف یہ نہیں. وہ جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کرے گا اور جس طرح کی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے جہنم ہے اور اس کے لیے یہ عذاب ہے، وہ ایک الگ وہ بات پیچھے رہ جاتی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس لیے نہیں برداشت کی جا سکتی کہ جس طرح کہ آپ کو کوئی اور پسند ہو اور آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک لمحے کے لیے آپ سے ناراض ہو. بالکل یہ کیفیت ہو اللہ کے ساتھ، محبوب بھی اللہ ہو، مطلوب بھی اللہ تعالیٰ ہو، مقصود بھی اللہ تعالیٰ ہو. اگر یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے تو یہ فیلنگ جو ہے یہ 24 آورز والی فیلنگ ہے، یہ ضرورت والی فیلنگ نہیں ہے کہ نیڈ بیسڈ اور فیئر بیسڈ. اس طرح کی محبت نہیں ہوگی، اس طرح کی عبادت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، بلکہ ہر وقت کی عبادت ہوگی. اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور تھرڈ معنی یہ بھی شامل ہے کہ الہ وہ ہستی، وہ ذات جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہو گئیں اور ہم پھر بھی اس کو مانتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، وہ ہمارے خیالات اور ہمارے سوچ سے بہت بڑا ہے. ایک انٹرویو تھا محمد اسد کا، میں نے پہلے لیکچر میں کبھی ذکر کئی دفعہ کیا ہوا ہے کہ وہ کون تھے، تو ابھی ذرا دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا. ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا جو کہ بالکل لیٹ 80s یا ارلی 90s میں، کیونکہ 92 میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ ایک جیو تھے جو کہ پولینڈ میں پیدا ہوئے تھے، نیشنلٹی آسٹریلیا آسٹرین تھی ان کی. اس زمانے میں جب اسرائیل نے بننا تھا، ورلڈ پاور زائنزم کی طرف جا رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور انہوں نے اپنی جوانی کے اندر صرف 26 ایئرس کی ایج میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، مسلم کنٹریز میں آ گئے تھے، یہاں پہ آئے تھے، اقبال سے بہت امپریس ہوئے تھے. اقبال نے ان کو انسپائر کیا تھا کہ چھوڑو سب کچھ، ادھر آ کے سیٹل ہو جاؤ، یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا کام یہاں پہ لینے والا ہے. تو پاکستان کا پہلی جو نیشنلٹی کسی کو ملی تھی، اگر پہلا پاسپورٹ کسی کو ملا تھا تو وہ محمد اسد کو ملا تھا. تو انہوں نے پھر بہرحال ان کا ایک زندگی کا ایک آخری انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو تھا جس میں وہ لڑکی نے ان سے جب سوال پوچھا کہ وٹ از یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہینشن آف گاڈ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ گاڈ از انفائنائٹ اینڈ ایبسولوٹ اینڈ آئی کی ناٹ کمپریہینڈ ہم. میرا تصور خدا یہ ہے کہ خدا اس قدر عظیم ہے، اس قدر بلند اور بالا ہے، اور اس قدر لامحدود اختیارات اور قدرت کا حامل ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتا اس چیز کو. یہ میرا ایمان ہے گاڈ کے اوپر. یہ تمام معنی جو ہیں الہ کے لفظ کے اندر شامل کر کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے. اور یہ میں نے اس آیت الکرسی کے جو لیکچر ہوا تھا اس میں اندر یہ سمجھایا تھا کہ جب ال کا اضافہ ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ تو وہ اس کو انفائنائٹ بنا دیتا ہے، ایک فائنائٹ چیز کو انفائنائٹ بنا دیتا ہے، محدود کو لامحدود بنا دیتا ہے. تو الحی حیات، زندگی، لائف، ال لگ گیا اس کے ساتھ تو انفائنائٹ اس کو بنا دیا، یعنی کہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ان تینوں چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور القیوم، اسی نے باقیوں کو جو زندگی دی ہوئی ہے وہ اسی نے گرانٹ کی ہے، اسی نے دی ہے، انہی کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے گرانٹ کی ہے جو کچھ بھی دیا ہے. زندگی اگر ہے، قائم ہے، زمین و آسمان چل رہے ہیں، فرشتے بھی ہیں، جبرائیل کیوں نہیں ہے اور ابلیس کیوں نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جتنی بھی تخلیق ہے، بیسٹ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ورس تک، ابلیس تک، جو یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، ان تمام کو اگر زندگی اور اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا تو اللہ نے ہی قائم کیا تھا انہیں. اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے، ایک اسم اعظم ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے سہارے سے جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے. بتایا نہیں کہ وہ نام کیا ہے، بتا یہ دیا کہ وہ ان صورتوں میں موجود ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ. تو ان تینوں کے اندر جو مفسرین اور جتنے نے علماء انہوں نے جو اس کو پڑھ کے نکالا ہے وہ یہ بتایا کہ وہ الحی القیوم ہے. جب کسی دعا کے اندر اس نام کو اضافہ بندہ کر کے اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے جس کے اندر یہ اسماء اعظم کو استعمال کیا گیا ہے، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث. تو اللہ تعالیٰ نے سورت میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیا اور اس کے بعد فرمایا نزل علیک الکتاب، نازل کیا ہے علیہ کا اوپر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر یہ کتاب بالحق، حق کے ساتھ. نمبر ون کیا حق والی کیا بات ہوئی اس میں، الکتاب سے مراد قرآن ہو گیا. حق والی کیا بات ہو گئی اس کے اندر، نمبر ون یہ کہ جو نان مسلمز کے اور جو اسلام دشمنوں کے اعتراضات ہیں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اس کے اندر اس وقت میں بھی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، بعد میں بھی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے ان کا کہنا یہ ہے کہ، اور یہ میں نے خود بھی کلاس 7 کے اندر جو ریلیجن کی ایک بک پڑھی تھی بگن ہاؤس کے اندر، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا محمد، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا تھا آتھر آف قرآن. تو وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، کچھ چیزیں ایرسٹوٹل سے پک کر لیں، کچھ بائبل سے پک کر لیں، کچھ یہاں سے پک کر لیں، کچھ بنا بنو کی چیز پیش کر دی ہے اس طرح کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، بالکل حق ہم نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر. پھر اس کو پہنچانے میں کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے جبرائیل کے تھرو. جبرائیل علیہ السلام اس میں کوئی ڈسٹورشن نہ کر سکتے تھے، نہ انہوں نے کیا اور نہ یہ ممکن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کے پاس کیا پروف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے؟ کیا ہے، صرف بات کا یقین تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں ابھی اور لکھوا دی ہیں وہ آیات. تو اس کے اندر بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھولے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایڈ کی اس کے اندر، اور نہ ہی کوئی چیز ان ہسٹری لاسٹ ہوئی. مکمل جو ہے کتاب وہ موجود ہے، حق کے ساتھ آپ کے اوپر نازل کیا ہے. دوسری بات کیا ہے، دوسرا اسپیکٹ یہ ہے اس کا کہ جو بھی باطل خیالات ہیں، باطل نظریات ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والی، ان کو مٹانے والی، ان کے چیلنج میں آنے والی اگر کوئی چیز ہے، کوئی سالڈ چیز ہے، تو وہ یہی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو آپ کو پاس اتارا ہے، مصدق لے، یہ تصدیق کر رہی ہے، لما بین یدی ہے، جو کہ آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں ہے. مراد کیا ہے اس سے کہ جو چیز سامنے ہے آپ کے، جو چیز آپ کے پاس آلریڈی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے. جو کیا ہے اس کے آگے جا کے وضاحت بھی ہو رہی ہے، لیکن جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو نارملی الفاظ انہی کی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں جو چیز آلریڈی آ چکی ہے آپ کے پاس، جو چیز آلریڈی تھی اس کی تصدیق کرتا ہے. وہ انزلہ، اور اللہ ہی ہے، اللہ کا لفظ نہیں آ رہا لیکن پیچھے سے چونکہ بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا تھا یا جس نے دی تھی التورات والانجیل. تورات بھی اللہ ہی نے دی تھی اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی تھی. اب قرآن ان کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وتھ ٹائم تورات جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گئی، انفیکٹ گم ہو گئی، میموری سے لکھی گئی، ڈسٹارشنز آ گئے. انجیل کا بھی یہ معاملہ ہے. بائبل اگر آپ دیکھیں تو بائبل جو ہے وہ آج کل کی جو بائبل ہوتی ہے وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ایک ہوتا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ. اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے مراد تورات، اور تورات کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء کے اوپر صحیفے تھے وہ تمام چیزیں جمع ہوئی ہوئی ہیں. بائبل جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر جو گاسپلز ہیں وہ بھی شامل ہیں. بہت ساری گاسپلز ایسی بھی ہیں جو کہ کنونیکل نان کنونیکل سمجھ کے ان کو بائبل میں شامل ہی نہیں کیا گیا، موجود ہیں شامل نہیں کیا گیا انہیں. اور اسی طرح ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جو واقعات ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو ساری باتیں مکس اپ ہیں، ہسٹری بھی، تورات بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی، سب کچھ مکس ہیں. الحمدللہ قرآن کا معاملہ کیا ہے، قرآن 100% اللہ کی کتاب ہے، اور احادیث جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اقوال ہیں، اور ان کے جو بھی انہوں نے کیا تھا یا کسی چیز کو اگر ایکسیپٹ کیا تھا وہ چیزیں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ آثار ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کے جو چیزیں تھیں. تو یہ بہت کلیئرلی چیزیں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. یہ جو تصدیق کرنے والی بات ہے، کیونکہ تورات جو ہے وہ وتھ ٹائم، جسے میں نے بتا دیا کہ یہ تو گم ہو گئی تھی جب نبوکدنیزر نے حملہ کیا تھا 587 بی سی کے اندر یروشلم کے اوپر، تو وہ تورات گم ہو گئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اصل ہارڈ فارم میں ملی تھی، پتھر کی تختیوں پہ ملی تھی، وہ گم ہو گئی تھی. اس کے بعد تورات لکھی گئی تھی اور وتھ ٹائم ڈسٹورشن آتے رہے، اور جیسے میں بتا رہا ہوں کہ چیزوں کو کافی زیادہ مکس اپ کر دیا گیا. تو ابھی ہمارے لیے کہنا امپاسبل ہے کہ تورات یا بائبل کا کون سا پارٹ اوریجنل ہے اور کون سا آلٹرڈ ہے. تو اس کے اندر سے وہ ٹائم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو اس کے بعد سے لے کے آگے تک تورات اور بائبل کے جو ہیں جو ورژنز ہیں وہ کافی زیادہ چینج کیے گئے ہیں کہ پھر بھی ان میں سے وہ باتیں نکال دی جائیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں کر سکتی ہیں. اس کے اوپر البتہ اگر آپ شیخ احمد دیداد کی لیکچرز دیکھیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے دیکھیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہیں جو ابھی بھی رہتی ہیں. دو ریفرنسز ہیں میرے پاس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تورات کی ایک کتاب ہے یا ایک حصہ ہے اس کا, بک آف ڈیوٹرونمی, اس کے ورس, اس کے چیپٹر 18 کے ورس 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا موسیٰ سے, آئی ول ریز اپ فار دیم اے پروفٹ لائک یو فرام امنگ دیئر برادرز, تمہارے جیسا ایک میں نبی ان کے بھائیوں میں پیدا کروں گا. کہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس قوم کے بھائیوں میں, یہ ایک نسل کون تھی, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی یہ بنی اسرائیل تھی اور دوسری طرف جو نسل تھی وہ تھی اسماعیل علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نہیں ان کے بھائیوں کی نسل جو ہے اس میں سے میں ایک ایسا پروفٹ پیدا کروں گا جو آپ جیسا ہوگا, جس کو کتاب ملے گی, جس کو شریعت ملے گی, جس کے اندر ایک امت ہوگی. اور آگے جو زیادہ چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی کتاب دی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا آئی ول پٹ مائی ورڈس ان ہز ماؤتھ اینڈ ہی ول ٹیل دیم ایوری تھنگ آئی کمانڈ ہم, میں اپنے الفاظ جو ہیں وہ ان کے منہ کے ذریعے سے کھلواؤں گا اور وہ جو کچھ ان کو کہا گیا وہ وہی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل اسی طرح قرآن نازل ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ اپنے منہ سے ادا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے ہیں. تو یہ آج کل کی جو تورات ہے اس کے اندر بھی یہ ایک ہے جس کے بارے میں کسی بھی جو سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آیت کا مطلب تو سمجھائیں, کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا, اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیشن گوئی نہیں ہے تو اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے. اس طرح جو بائبل ہے اس میں جو یوحنا یا جو جان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری میں سے, جو ان کی گاسپل ہے اس کا نام ہے گاسپل آف جان, چیپٹر 16 کے ملٹیپل ورسز کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جو لاسٹ سفر تھا جب ان کو سولی چڑھایا جانا تھا, ان کے مطابق, ہمارے مطابق تو سولی چڑھے نہیں تھے وہ, لیکن ان کا جو الوداعی خطاب تھا اپنے حواریوں کے ساتھ, تو ان میں سے جو باتیں تھیں ان میں سے کچھ چیزیں میں ریز کر رہا ہوں. ورس 5 کے اندر ہے ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ہم ہو سینٹ می, میں واپس جا رہا ہوں اسی کے پاس جس نے مجھے بھیجا تھا, یعنی کہ اللہ کے پاس. یٹ نن آف یو آسک می ویئر آر یو گوئنگ. فرسٹ 6 کے اندر بیکاز آئی ہیو سیٹ دیز تھنگز یو آر فلڈ ود گریف, کیونکہ میں نے آپ کے واضح کر دیا آپ کے آگے کہ میں جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کے ہاں غم چھایا ہوا ہے آپ لوگوں کے اوپر. ورس 7 کے اندر بٹ آئی ٹیل یو دا ٹروتھ, میں ابھی آپ کو صحیح سچی بات بتاتا ہوں, اٹ از فار یور گڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ اوے, یہ آپ کے لیے ہی اچھا ہے کہ میں نے جانا ہے اب. انلیس آئی گو اوے دا کاؤنسلر ول ناٹ کم ٹو یو, بٹ اف آئی گو آئی ول سینڈ ہم ٹو یو, اگر میں نہ گیا تو پھر وہ نہیں آئے گا, لیکن میں جب جاؤں گا تو اس کے بعد اس کا آنا ہوگا. ورس 12 کے اندر ہے آئی ہیو مچ مور ٹو سے ٹو یو مور دین یو کین ناؤ بیئر, ابھی مجھے آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں بتانی تھیں, ابھی آپ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاؤ گے. ورس 13 کے اندر بٹ وین ہی دا اسپرٹ آف ٹروتھ کمس ہی ول گائڈ یو ان ٹو آل ٹروتھ, جب وہ آئے گا حق کی آواز آ جائے گی تو وہ آپ کو پھر مکمل دین کی بات بتائے گا, آل ٹروتھ. He will not speak on his own. وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے. He will speak only what he hears. جو ان کو سنایا جائے گا صرف وہی بولیں گے. And he will tell you what is yet to come. اور آئندہ آنے والے جو کچھ بھی واقعات اور حالات ہیں وہ سب چیزیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے. تو یہ ان میں سے یہ ریفرنسز ہیں. قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی. ایک تو یہاں پہ بھی مینشن کر دیا, ادھر بھی مینشن کر دیا, قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جاننے سے پہلے بتا کے گئے تھے. سورہ صف کی آیت کے اندر آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد, میں آپ کو ایک خوشخبری دے کے جاتا ہوں, ایک بشارت دے کے جاتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام یہ تھا, محمد بھی نام تھا اور احمد بھی نام تھا ان کا. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من قبل, یہ قرآن کے نازل سے ہونے سے پہلے ہدل للناس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں کتابیں, تورات اور انجیل. وانزلت فرقان, اور اب اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کر دیا. یہاں پر فرقان سے مراد قرآن ہی ہے, قرآن کے مختلف ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے. فرقان کیسے کہتے ہیں, فرق کر دینے والی چیز کو, جس طرح یوم بدر کے لیے جو لفظ استعمال کیے تھے, اور یہ استعمال ابو جہل نے کیے تھے کہ یہ یوم الفرقان ہوگا, اس دن حق اور باطل واضح ہو جائے گا, کلیئر کٹ ہو جائے گا کہ اللہ کس کی طرف ہے. کیونکہ جب جنگ ہونی تھی, بدر کی جنگ ہونی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو پکار رہے تھے. اور ابو جہل وہ لوگ بھی کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو پکار رہے تھے. وہ اپنے باطل نظریات کے ساتھ پکار رہے تھے. اور ابو جہل کا یہ واضح تھا دعا کے اندر کہ جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ ہیں نا, بس وہ واضح ہو جائے, یہ یوم فرقان بن جائے. یہ اب اس تعارف کے بعد اپنی کتابوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بے آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. پہلے جب وہ تورات تھی کتاب, اس کا کفر کیا اپنے زمانے کے اندر, پھر اس کے بعد جو دین کا دوسری شکل بنی تھی جب انجیل نازل ہو گئی تھی, بائبل آ گئی تھی, تو جس نے اس وقت کی آیات کا انکار کیا تھا, اور جب فرقان آ جانے کے بعد, قرآن کے آ جانے کے بعد, اب جو اس کا انکار کر رہا ہے, لہم عذاب شدید, اس کے لیے شدید عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس اہل کتاب نے, یعنی کہ یہودی یا عیسائی نے میرے پہ ایمان لے آیا, اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا. ایک اجر اس کا کہ وہ پہلے اس کتاب کے اوپر ایمان لائے تھے, جب وہ کرسچن تھے یا جو تھے, ایک تو اس کے اوپر ایمان لائے تھے, پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر بھی ایمان لائے تھے, ان کے اوپر دوہرا ثواب ہوگا. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ کوئی اہل کتاب ایسا جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں آ گیا ہوں, قرآن آ گیا ہے, اس کے سامنے بات واضح ہو جائے, اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے, تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا, چاہے وہ جتنا مرضی تورات پڑھتا رہے, جتنا مرضی انجیل پڑھتا رہے, اور جتنا مرضی عیسیٰ علیہ السلام کو بلاتا رہے, پکارتا رہے. واللہ عزیز, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست اتھارٹی والا ہے, ذو انتقام, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر ان سے انتقام لے گا, بدلہ لے گا, کہ جو تمہارے اوپر نعمتیں دی ہوئی تھیں اور تم نے ان کا انکار کیا اس کے ساتھ آ جانے کے بعد. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یخفا, کچھ بھی نہیں ہے چھپا ہوا, علیہ, اس کے اوپر, شیئن, کوئی بھی چیز, فی الارض ولا فی السماء, نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. تو یہاں پر جو چیز, ایک مثال کے طور پہ یہ کہ ہمارے نزدیک کوئی چیز لائٹ میں نظر آ رہی ہوگی یا لائٹ میں نہیں, اندھیرے میں ہے, ہمارے نزدیک یہ فرق ہوگا, ہم کہیں گے ابھی ہمیں نہیں پتہ لگ رہا, ہمارے لیے ویزیبل نہیں ہے چیز. ابھی چند دن پہلے, چند ہفتوں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ایک آئرن اور نہیں ملی ہے, اس کی بڑی وہ ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہوگا. اب وہ کتنے زمانے سے پڑی ہوئی تھی, ہمیں تو نہیں پتہ لگا نیچے کیا پڑا ہوا ہے, اس کے اس زمین کے نیچے کیا ہے ہمیں تو نہیں پتہ, یہاں پہ کیا, یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. تو زمین و آسمان کے اندر جو چیز بھی ہے, جہاں کہیں بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے, کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اب اس کا دوسرا مطلب بھی اور کیا بنتا ہے, وہ یہ کہ میرے اور آپ کے پاسٹ کے اندر ہم لوگ کیا کر چکے ہیں, غلطیاں, یا کوئی اچھا کام کیا تھا اور کسی کی نوٹس میں نہیں آئی کوئی بات, یا ہمارے دل کے اندر کوئی برے خیالات ہیں, یا کوئی بغض ہے, یا کوئی حسد ہے, یا کوئی اور غلط پلانز ہیں, اور وہ ہم نے کسی سے شیئر نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مخفی نہیں ہے, چھپی بھی نہیں ہے. دونوں اسپیکٹ اس کے ہیں, برائی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, کسی اور کو پتہ لگا نہیں لگا, کوئی معصوم تھا, کسی کو سمجھ نہیں لگ سکی کہ کس کے ساتھ کیا جاتی ہوئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ چیز. اسی طرح ہی اگر کوئی آپ نے اچھائی کی تھی, کوئی اچھا کام کیا تھا, اور آپ کو کسی نے تعریف نہیں کی, کسی نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا, اور آپ نے خود بھی اس کو مخفی رکھا صرف اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز پہنچ گئی ہے, کوئی چیز نہیں ہے جو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو. اب ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے دین کے پوائنٹ آف ویو سے, یوز کی جاتی ہے غیب. غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز جو ظاہر نہیں ہے, ان سین ہے ہمارے لیے. یہ ٹرم ریلیٹو ٹرم ہے ہمارے لیے, یہ غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کے اندر آتا ہے عالم الغیب و شہادہ, اللہ تعالیٰ بالکل جاننے والا ہے غیب کا بھی اور جو ظاہر ہے, شاہد ہے سامنے ہے اس کا بھی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں. اللہ تعالیٰ کے فیوچر بھی اتنا ہی واضح ہے جتنا پریزنٹ واضح ہے, اور پاسٹ بھی بالکل اتنا ہی کلیئر ہے, اتنا ہی یاد ہے جتنا کہ پریزنٹ میں سب کچھ سمجھ لگ رہی ہے. ہمارے لیے تو چیزیں نہیں ہیں ایسی, سیم نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل چیزیں واضح ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے غیب کی جو چیزیں جو ہمارے لیے غیب ہیں کہ جنت کیسی ہوگی, جہنم کیسی ہوگی, انسانی تاریخ کیسے تھی، کیا واقعی ایولوشن کے تھرو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا یا کس طرح ہوا تھا پیدا انسان، اور بیچ میں سٹیجز کیا تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنی دفعہ ابلیس کا ذکر کیا، کہیں ذکر نہیں کیا کہ ابلیس پیدا کب ہوا تھا، آخر کیا چیز تھی، وہ آسمانوں پہ گیا کیوں. اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا قرآن کے اندر کانا من الجن، نے وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا. لیکن وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ کیوں کیا تھا، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ سب کچھ ہمارے لیے غیب ہے، ہمیں ان میں سے کوئی بات نہیں پتہ. ہمیں اسی طرح یہ کہ جو دجال سے متعلق اور وہ جو ساری باتیں ہیں کہ ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ وہ جزیرے کے اوپر ہے، موجود ہے، اور ایک طرف دوسری طرف اشارہ آتا ہے کہ نہیں شاید وہ اس نے غالباً وہ پیدا ہوگا، جو زیادہ تر کرسچن بلیف کے نزدیک زیادہ چیز کلیئر ہے. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں. وہ چیزیں غیب ریلیٹو ٹرم ہے ہمارے لیے، اور اس کے اندر مکمل علم غیب کا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غیب میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو واضح کر دی ہیں. فرشتوں کو بہت ساری باتیں پتہ ہوں گی جو ہمیں نہیں پتہ، جبرائیل کو بہت ساری باتیں پتہ ہوں گی، انہوں نے تو ہر رسول ہر نبی کے اوپر وہی تو وہی لے کے آتے تھے، تو وہ ان کو سب باتیں وہ پتہ ہوں گی، وہ کہ پیچھے کیا ہو چکا تھا، کیا کچھ تھا، کیا پتہ ہے ابلیس کا واقعہ ان کے بعد ہویا ہو، تو ان کو بھی وہ چیزیں پتہ ہوں گی. لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا ہے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے بھی غیب ہے. سیم کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے ہیں کہ یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں سے بہت بہت باتیں کھول کھول کے بتائی ہیں، اور جنت بھی دکھا دی ہے، فزیکلی دکھا دی ہے، گئے تھے معراج کی رات، جنت بھی دکھا دی ہے، فرشتے بھی دکھائے ہیں، اور پہلے جو رسول فوت ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، ان سب سے ملاقات بھی ہو گئی تھی مختلف آسمانوں میں. پڑھا تو ہوگا نا آپ لوگوں نے معراج کے سارے واقعات. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ رسولوں کو بھی دکھا دی، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور باقی رسولوں کے اوپر بھی واضح نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. ان میں سے ایک چیز قیامت والا ہی ہے. قرآن کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا کہ قیامت کب آئے گی. ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں تو ایسی کیٹیگوریکل ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چیزیں کیا ہوں گی، ان کی حقیقت کیا ہے. اس نے غیب کی اور بہت ساری باتیں ہیں. میں صرف ایک بات پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کسی قسم کے کوئی آفینس لینے والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھنے آئے، اس وقت کی مسجد کے اندر زیادہ تر جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں ان کے اندر کچی مسجدیں ہوتی تھیں، اور خاص طور پہ اگر بارش ہوتی تھی نا تو آپ سمجھ لیں کہ کچی مسجد میں اگر بارش ہو تو کیا ہوتا تھا، تو جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی جاتی تھی. یہ تو آپ کیونکہ مسجدوں کا سٹائل فرق ہو گیا ہے کہ کارپیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اتارتے ہیں جوتے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم تھوڑا سا ریجڈ ہوتے گئے اس چیز کے اندر کہ ہم لوگوں نے مسجد کے تو قریب ایک جوتا بھی اگر اوپر ہو گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. اصل میں ناپاک کیا چیز ہوتی ہے، کسی انسان کا یا جانور کا جو باڈی ویسٹ ہوتی ہے وہ چیز، یا بلڈ، وہ بھی خاص طور پہ گندا بلڈ، اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں وہ ناپاک ہیں، نجاست ان میں ہے. مٹی تو پاک ہوتی ہے، مٹی سے تو ہم تیمم کرتے ہیں، اگر نہیں ہوتا پانی تو ہم کیا کرتے ہیں، مٹی سے تو تیمم کرتے ہیں ہم لوگ، اور وہ پاک ہو گئے ہم لوگ اس چیز سے. یہ تو اب جا کے ہم لوگ ان برتنوں میں کھاتے ہیں، ورنہ ہمیشہ کس برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا، پکایا جاتا تھا، مٹی کے برتنوں میں. جی باڈی ویسٹ، یعنی کہ اگر بالفرض دیکھیں، اگر ہم کہیں گھاس پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا پتہ کسی وقت میں یہاں سے کوئی بکریاں گزری ہوں، کوئی بلی گزری ہو، کوئی باڈی ویسٹ گرا ہو، یا کسی انسان کے باڈی ویسٹ یہاں پہ ہویا ہو، یا کسی کا بلڈ گرا ہو، یا کوئی پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہویا ہوگا. لیکن اب اگر وہ ظاہر میں سب صاف ہے تو وہ صاف ہے، پاک ہے. اگر آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ باڈی ویسٹ ہے تو پھر اس مٹی کو نہ چھیڑے نا. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اٹھایا ہوا ہے، اس طرح تو بندہ کیا ہے، بندہ جراب بھی نہیں پہن سکتا، اس طرح تو بندہ کہتا ہے کارپیٹ پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تو اس پہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو مٹی اور اس کا ہونا ضروری ہے. نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ پھر آپ کے اس میں زمرے میں آ رہی ہے نا. کہنے کا مطلب جب سجدہ کیا ہوا نا تو پاؤں یہ نا پیچھے لٹک رہے ہوں ہوا میں، پاؤں آپ کے، یہ مطلب ہے وہ کہ ان کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھ لگی نا آپ کو کہ جراب بھی نہیں ہوگی، جوتا بھی نہیں ہوگا، ٹائلس بھی نہیں ہوں گی، اور کارپیٹ بھی بس مٹی ہونی چاہیے نیچے ڈائریکٹ، ہو سکتی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم ہر نماز پڑھا کریں، ویسے بھی بائی پوائنٹ کچھ اور ریز کرنا. بالکل، اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ آپ کے جوتے صاف ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر، آپ کو کنفرم پتہ ہے. فوجی پڑھتے ہیں، نان فوجی بھی پڑھتے ہیں, میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. تو وہ پاک نہ پاک کی یہ بات نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال میں جو واقعہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی نہیں نہیں نہ بات یہ ہے کہ بالفرض یہ کہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے ایک چیز کہ یہ مٹی میں یہاں پہ گوبر لگا ہوا ہے, یہاں پہ گند ہے, تو آپ وہاں سے تیمم نہیں کریں گے, آپ کہاں سے تیمم کریں گے؟ اس نے ایونچولی اس جگہ نے پاک ہو جانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی باڈی ویسٹ ہوتا ہے اس کے اپنے اندر ایک ایسا کیڑا پیدا ہویا ہوتا ہے جو اس کو خود ہی ایٹ اپ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ نہیں پڑا رہتا, وہ خود ہی اس کو کیڑا ایٹ اپ کرتا رہتا ہے. اسے بلڈ, ویسے بلڈ اگر میرا یہاں سے کٹ لگ گیا ہے یا کچھ جس طرح ہو گیا نا, بلڈ بے شک میرا ٹپکا ہے, میرے کپڑوں پہ بھی لگ گیا اس طرح کر کے, وہ ناپاک نہیں ہے. میں دوسرے بلڈ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو خیر بلڈ کی بات یہ نہیں ہے, بلڈ کے اندر تو آپ اگر صحابہ کے اور یہ ان سب کے واقعات پڑھیں تو وہ تو ایون زخمی حالت میں بھی انہوں نے جسم زخموں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے, وہ تب بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو بلڈ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے بلڈ. اچھا جی, تو اگین واپس واقعے کی طرف ہی آتے ہیں. جو میں واقعہ بتانا چاہ رہا تھا کافی دیر سے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے, نماز پڑھنی شروع کی, تو صحابہ جو پیچھے جماعت میں تھے انہوں نے بھی جوتے اتارے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. جب نماز ختم ہو گئی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے, نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا تو صحابی جو تھے انہوں نے جوتے اتارے, میں آپ نے پوچھا کہ جوتے کیوں اتارے ہوئے آپ لوگوں نے, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتارے تھے. کہتے ہیں میں نے تو اس لیے اتارے تھے کہ میں جوتے سمیت نماز پڑھنے لگا تھا تو جبرائیل نے آ کے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے جوتے جو ہیں ان کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو ان کو اتار کے نماز پڑھیں, میں نے تو اس لیے اتارے تھے جوتے. یہ بیسکلی ابھی دو ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے ایک گروپ کے اوپر بھی ایڈ بتایا تھا کہ وہ ایکسسٹ ہوا ہے, تو اس کے اندر ایک اسکالر آئے ہوئے تھے بلال فلپ, انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کر رہے تھے, تو انہیں کی جو اگزامپل ہے نا وہی میں کوٹ کر دوں. اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یسٹرڈے میں گیا تھا جب فیصل مسجد, اب ان دنوں میں دونوں دنوں بارش ہوئی تھی, خاص طور پہ پہلے دن جس طرح آج نہیں مسلسل بارش ہوئی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں میں فیصل مسجد شام کی نماز پڑھنے گیا مغرب کی, تو اب فیصل مسجد آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے کتنا بڑا اس کا وہ ہے صحن ہے, کہتے ہیں وہاں پہ جانے لگے ہوں تو مجھے سب نے کہا جوتے اتار کے جانا ہے, تو میں نے کیوں جوتے کیوں اتارنے ہیں, نماز تو نے وہ آگے جا کے پڑھنی ہے اور سارا گیلا ہے, وہ کہ نہیں نہیں مسجد ہے اور وہیں پاک اور یہ اس طرح کر کے, کہتے ہیں میں نے جوتے اتار دیے پھر اور میں بالکل اپنے پاؤں کے ایجز کے اوپر چلتا چلتا مشکل سے وہاں پہ گیا ہوں اور اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ رجڈ سوچ ہو جاتی ہے یہ والی, کہ جوتے صاف ہیں جب مجھے کنفرم پتا ہے کہ میرے جوتے صاف ہیں, یعنی کہ یہ جو مٹی کا لگنا ہے یہ پلید نہیں ہے, یہ وہ اور چیز ہوتی ہے, وہ اور چیز ہے. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اگر جسم نجس بھی ہے نا بندے کا, اگر نجس بھی بندے کا جسم ہو گیا ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا نہانے کے لیے, وہ صرف مٹی سے بھی اگر وہ کر لینا تو دیٹ از سفیشینٹ فار ہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل کی ہے, صرف وضو کے کیس میں نہیں ہے, ایون نجاست جسم پہ بھی نجاست ہے نا تو مٹی سے وہ ہو جاتا ہے. تو مٹی جو ہے وہ فطرت میں پاک ہے. اس نے آپ واٹر کے بارے میں فزکس میں کیا پڑھتے تھے, واٹر از اے یونیورسل کولنٹ, ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے, وہ ضروری نہیں کہ پانی ٹھنڈا ہو تو وہ ٹھنڈا کرے گا, واٹر از اے یونیورسل کولنٹ. اس طرح مٹی جو ہے وہ فطرت میں پاک ہے. بات آپ لوگ بالکل ہی دوسری طرف لے کے جائے جا رہے ہیں, میں کہیں اور لے کے جا رہا ہوں بات کو, آپ کہیں اور لے کے جائے جا رہے ہیں اس وقت سے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اور ان کی بات بھی ٹھیک ہے وہ جو انہوں نے بات کی تھی ایکسیپشنل کیسز میں, کہ جب جس طرح ان کی بات کو میں ویلیڈیٹ کر رہا ہوں کہ جب بارش ہو رہی ہے اور پتہ ہے کہ اب یہاں سے جائیں گے تو ٹھنڈا فرش ہے, سردیوں کا موسم ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہاں سے کورٹ یارڈ سے, کیونکہ وہاں تو کون نماز پڑھتا ہے کورٹ یارڈ میں سوائے عید کے علاوہ, جمعۃ الوداع ہوگا یا کوئی امام کعبہ باہر سے آئے ہوں گے, اس کے علاوہ کہاں رش ہوتا ہے فیصل مسجد میں, ایک صف بھی نہیں بھرتی, اور مشکل سے ایک ڈیڑھ صف ہوتی ہے, وہاں کب نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو وہ اس کی بات ہو رہی تھی. پر اینی وے واپس آئے چیز کی طرف, میں یہ بات جو غیب کی ہم لوگ بات کر رہے تھے اس کی ایک یہ مثال تھی. جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی, صلح حدیبیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مشرقین میں سے بھی بار بار ایک آدھ کوئی آتا تھا نیگوشیشن کے لیے, مسلمانوں کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو پہلے اپوائنٹ کیا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کی طرف سے بات کریں. انہوں نے کہا کہ میں اپروپریٹ نہیں ہوں, پلس یہ کہ ایک تو حضرت عمر کا مزاج بھی ایسا تھا اور دوسرا یہ کہ میرے اپنے قبیلے کے ایسے لوگ نہیں ہیں جو وہاں پہ پروٹیکٹ کریں گے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ عثمان کو بھیج دیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. رسول اللہ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے لیے, اور وہاں پہ وہ گئے اور خبر کیا مشہور ہوئی تھی, ان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا انہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کیا تھا, بیعت کی تھی. اور بیعت کیا تھی, بیعت زبان کیا تھی, کیا کانٹینٹس کیا تھا, ہاں کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی توہین کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں یہ ایک چیز تھی کہ حضرت عثمان شہید تو نہیں ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے ذریعے نہیں بتایا, وحی کے ذریعے نہیں بتایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ لگا تھا کہ وہ ابھی شہید نہیں ہوئے. انفیکٹ یہ توہین والی بات نہیں ہے, ہمارے یہاں ایکسٹریم ایک دم سے ہم لوگ رویے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی توہین ہو گئی ہے. تو 100% غیب سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا, باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء, اپنے نیک لوگ اور اپنے جتنے بھی گزرے ان میں سے جس کو جتنا بتانا چاہا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. 100% غیب سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں جانتا. آیت نمبر 6, ہوالذی, وہی تو ہے جس نے, یصوّرکم, جو صورتیں بناتا ہے تمہاری, فی الارحام, ماؤں کے رحموں میں, وومز میں, کیف یشاء, جیسے وہ اللہ چاہتا ہے. وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں. تو تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, اس کو آپ لوگ پازیٹیو سینس میں لیں, نگیٹیو سینس میں نہ لیں اسے, کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے, اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آئندہ جب کبھی آپ اس کا ترجمہ کریں یا اس سے ریلیٹڈ آیت کا, تو آپ کے اندر اس چیز کی کانشیسنیس ہو. جب تخلیق ہو رہی تھی ہمارا کانشیس لیول تھا کوئی, ہمیں کچھ پتا تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ کس مہینے کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے. 4 مہینے جب ہوتے ہیں تو روح پھونکی جاتی ہے. ہیومن باڈیز کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ 9 منتھ کا ایوریج پیریڈ ہوتا ہے, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم سب گزرے ہوئے ہیں. پہلے 4 مہینے تک جو ہے وہ جو باڈی ہوتی ہے صرف وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, ابھی اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے, وہ صرف ڈیولپ ہو رہی ہے 4 مہینے کے اوپر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 40 دن 40 دن 40 دن 3 دفعہ 40 دن کا گر کے 120 کے اوپر جا کے روح پھونک دی جاتی ہے. ہمیں نہیں یاد کب روح پھونکی گئی تھی, میرا اور آپ کا, ہم سب کا وہ سٹیج. ہماری اولڈسٹ میموری اگر ہوگی تو وہ 4 سال کے آس پاس کی کوئی ایج ہوگی, یا 5 سال کی کوئی ایک بات ہوگی ہمیں یاد ہوگی, ہمیں 1-2 سال کی بھی کوئی بات نہیں یاد ہوگی. ابھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کل کے زمانے کے اندر 4D کے نام سے ایک ماڈلنگ آتی ہے, کہ اسکینز ہوتے ہیں جس طرح الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, اس طرح 4D کی ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے جس کے تھرو جو کچھ بھی ووم میں ہوتا ہے نا وہ آپ کو کلرز کے ساتھ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. ایمبریولوجی نے جتنی بھی ترقی کی ہے, بیسکلی ایمبریولوجی نے اچیو کیا کیا ہے, صرف بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایمبریولوجی کے سارے سٹیجز, جو جتنی بھی سائنس کی بکس ہیں, جو کچھ بھی ہے اور جتنی بھی اسٹڈی اس کے بارے میں ہو گئی ہے, وہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, زیادہ سے زیادہ بہتر پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے, کوئی میل فنکشننگ ہو گئی ہے, کوئی آرگن نہیں ڈیولپ ہو رہا, ڈاکٹرز کانٹ ڈو اینی تھنگ. اگر کوئی بہت ہلکی پھلکی چیز تھی, بالفرض کوئی ایک چیز تھی جو کسی ایک ڈیفیشنسی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, تو مدر کو کیا کہیں گے, یہ آپ ڈائٹ میں یہ لیا کریں تاکہ وہ ڈیفیشنسی پوری ہو جائے, یا انجیکشن لگا دیں گے اس کا. لیکن اگر کوئی میل فنکشننگ ہو گئی, یہ ڈیولپمنٹ ابھی ہوا نہیں ہے, وہ آرگن پورا نہیں بنا, لیکن بالفرض لیور صحیح ڈیولپ نہیں, یا برین نہیں صحیح ڈیولپ ہو رہا ابھی, ڈاکٹرز کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور ایک بہت پیتھیٹک حرکت کیا کرتے ہیں کہ ایک سجیشن یہ دے دیتے ہیں کہ ابارٹ کروا لیں آپ. ابارٹ کروانا جو ہے وہ قتل ہی ہے. ایک بندہ جو ہے اگر اس کے اولاد ہے, اس کے بالفرض اس کی بیٹی ہے, بالفرض 5 سال کی بیٹی ہے, اور وہ معذور ہے, چاہے دماغی طور پہ معذور ہے یا جسمانی طور پہ معذور ہے, وہ معذور ہے, اور وہ یہ کہہ کہ بیچاری کتنی تکلیف میں رہتی ہے, بہتر یہ کہ میں اس کو قتل ہی کر دیتا ہوں, تو کیا خیال ہوگا آپ کے ایسے بندے کے بارے میں؟ اب وہ 5 سال سے اس کو کام کر دیں, 5 مہینے کا بیٹی اس کی ہے, قتل کرنے کی اب کوئی سینس بنتی ہے؟ ابھی بھی نہیں سینس بنتی. وہی اگر پہلے تھا, 5 مہینے کا ہی بچہ تھا, اگر ان سائڈ ابھی ڈیولپمنٹ میں تھا, وہ بھی اس نے قتل ہوگا. اور بہت سارے کیسز کے اندر ابھی بھی ڈاکٹرز جو کہتے ہیں وہ بالکل غلط نکل آتا ہے. ایون جینڈر کا بھی اگر بتاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ بھی غلط نکل آیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ قتل کی اسی میں آتی ہیں, اور وہ بھی اپنی اولاد کو قتل کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہی تو قرآن کے اندر کہا ہوا ہے, کہ اپنی اولاد کو خشیت املاک بھوک اور اس چیز کے مارے اور بہت بہت سے تصورات کے مارے مت قتل کر دیا کرو, ہم ہی رزق تمہیں بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی کس نے بنایا, ہم نہیں بنایا اسے, تمہاری اولاد جو ہے اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے اور ہم نے اس کو بنایا. تو ایمبریولوجی کی جتنی بھی سٹیجز ہوتے ہیں ایمبریولوجی کی, ان تمام کے اندر صرف ہم صرف یہ میکسیمم اتنا ہی ڈاکٹرز کہہ سکتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, اور اس کو ہم پروف کس طرح کر سکتے ہیں, ڈیفیشنسی کس طرح پوری کی جا سکتی ہے, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے ایمبریولوجی. صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. ایک جب دو کپل کی شادی ہوئی, اس کا ایک جینیٹک ڈیٹیل ہے, اس کی ایک اور جینیٹک ڈیٹیل ہے, ان دونوں کے اندر کون سے جینز زیادہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کر جائیں گے, کون سے نہیں کریں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, جسٹ ون سیل بننا ہوتا ہے, ہاف مدر سائڈ سے آتا ہے ہاف فادر سائڈ سے آتا ہے, وہ ایک سیل نے بیسکلی بننا ہوتا ہے. ہیومن ڈسچارج ہوتا ہے جس سے بنتا ہے. اگر یہ ہیومن ہم بھی تو ہمارے لیے کامن چیز ہو گئی نا یہ والی جاننا, ورنہ ادروائز کس قدر عجیب سی بات ہے یہ کہ یہ پانی کے چند گندے ڈراپس جو ہیں ان سے ایک ایسا بندہ بن گیا ہے, ایک ایسا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہوا ہے, سورہ انسان کا جو آغاز ہوتا ہے, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا, ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ جب وہ آدم کو تخلیق کیا جا رہا ہوگا, چاہے ایولیوشن کے تھرو چاہے وہ مٹی سے کریشن کے تھرو, جو گارا تھا اور گارے سے ڈیولپ کیا وہ بھی, اور میرا اور آپ کا پرسنل میٹر بھی. ہماری سب سے پہلی پکچر کون سی لینا پسند کریں گے پیرنٹس, جب اب ہم پیدا ہو گئے تھے, صاف ستھرے ہو گئے تھے, صاف کر دیا تھا, اچھے صاف کپڑوں میں تھے, وہ پکچر لینا پسند کریں گے. جب پیدا ہوتا ہے وہ والی پکچر کبھی نہیں لینا پسند کریں گے, یا اس سے پہلے کے جو سٹیجز تھے, وہ جو گندے سٹیجز تھے سارے کے سارے, وہ تو کبھی نہیں لینا چاہیں گے, اس طرح کی پکچرز سیو کرنا چاہیں گے, وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج وابتغی فجعلناہ سمیعا بصیرا, اسی نطفے سے ہم نے, اسی گندے لکوڈز اور ان چیزوں سے ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور کیا پیدا کیا کہ اس سے وہ سننے جاننے سمجھ بوجھ رکھنے والا دیکھنے والا ایک چیز بن گیا. تو اس سارے پروسیس کے اندر کیا عمل دخل ہے ہمارا, ہماری کیا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سب ویر حکوم کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے چہرے, تمہارے جو فیچرز ہیں کیسے بنائے, اس کے اندر تمام چیزیں ایسی کہ پیدا ہوتا ہے تب لگتا ہے کہ شاید اس کی شکل اس سے ملتی ہے, بڑا ہوگا تو چینج ہوتی جا رہی ہوتی شکل, کچھ فیچرز اس سے ملیں گے کچھ اس سے ملیں گے, ڈائنامکلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ ایون یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو بندہ ہے نا, یہ آج سے 10 سال بعد اس کی کیسی شکل ہو جائے گی, اس کے لکس کیسے ہوں گے اس کے, ہم لوگ ایون اس چیز کے بارے میں بھی نہیں صحیح اتنا بتا سکیں گے کہ کیسے اس کے لکس ہو جائیں گے, اس کے فیچرز کس طرح چینج ہوں گے. تو یہ کسی کنٹرول میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ اشارے کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر کہ ان چیزوں کے اوپر غور کرو. غور اللہ تعالیٰ صرف اشارے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے, لمبی لمبی ایگزامپلس نہیں بتائیں گے. دیٹ از فار اس ٹو تھنک اباؤٹ کیا اس کے بارے میں, اور ہم خود سوچیں, ایگزامپل سوچ سوچ کے دیکھیں. آپ لوگ سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنے اوپر غور کریں, صرف اپنے اوپر غور کریں, اور ایون ابھی بھی ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے نا, تو اس کے بھی کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے. ایک اس کے بارے میں ایک لطیفہ سا ہے, وہ دو بندوں کے بارے میں مشہور ہے, ایک آئنسٹائن کے بارے میں اور ایک اور انگلش لٹریچر کا تھا. آئنسٹائن کی شکل دیکھی آپ سب نے, ٹھیک ہے, شاید غالباً رائل فیملی سے تعلق تھا اس لڑکی کا, اس نے اس کو یہ آ کے آفر کی تھی, بہت پیاری تھی, بہت خوبصورت تھی اپنے ٹائم کے اندر, اور انتہائی بیوقوف سی تھی. اس نے آ کے اس کو یہ آفر کیا تھا کہ اگر ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں نا, تو ہمارے بچے جو ہوں گے وہ تمہارے جیسے ذہین اور میرے جیسے خوبصورت ہوں گے. تو اس نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے, اور اگر الٹا ہو گیا پھر, میرے جیسے بدصورت اور تمہارے جیسے بیوقوف نکل آئے, تو چاہے وہ آئنسٹائن کیوں نہ ہو, جتنا مرضی بندہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہمارا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں عاجز بناتی ہیں کہ ہم واقعی پہ تسلی میں آئیں اور اس چیز کے اوپر آئیں کہ اللہ ہے جو اس چیز کو رن کر رہا ہے, ایگزیکیوشن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. چاہے جینیٹک سارا ڈیٹا بیس دونوں میل فیمیل کا نکال کے اپنے پاس رکھ لیں, بالفرض آپ 5 بہن بھائی ہیں,
पहले जब बहन भाई हुए थे तो सेम पेरेंट्स से हुए थे, बिल्कुल ही कुछ और है। सेकंड हुए थे, बिल्कुल कुछ और है। थर्ड हुआ, हो सकता है पहले से काफ़ी ज़्यादा मिलता हो सकता है आखिर में जो दो है वो ट्विंस हो। ट्विंस के अंदर भी आपको पता है एक आइडेंटिकल ट्विंस के हिसाब होता है, एक होते जो आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेम पेरेंट्स के वो थे लेकिन एक दफ़ा कोई और चीज़ बनती है, एक दफ़ा कुछ और। नेचर्स फ़र्क है, हर चीज़ फ़र्क है। कौन कर रहा है? अल्लाह ताला इसी बात के ऊपर आयत को कंक्लूड करें, ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई भी नहीं है माबूद उसके सिवा। अल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ही है जो कि बहुत अथॉरिटी वाला है और हकीम है। उसके तमाम फैसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिकमत वाले होते हैं। तुम्हें समझ आए ना आए लेकिन हैं अल्लाह ताला के फैसले बहुत ज़्यादा हिकमत वाले। इंसानों की समझ में आए ना आए, उनको जो मर्ज़ी लगे, लेकिन वो हिकमत वाले फ़ैसले होते हैं। आगाज़ भी इन्हीं बात से हुआ था कि अल्लाह ताला वो माबूद है और इख्तिताम भी इधर ही हो रहा है। इन आयात के अंदर एक दफ़ा दोबारा अगर हम लोग देखें इन तमाम आयात को, सारा तारुफ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ हो रहा है। अल्लाह ताला ने अपना जिक्र कर दिया कि मैं ही हूँ अल हय्युल कय्यूम, हदायत के लिए मैंने ही किताबें नाजिल की थी, तीनों किताबें मैंने ही नाजिल की थी। पहले भी हदायत उसके ज़रिए थी और जो कुफार हैं, जो इसे कुफर करते आ रहे हैं, उनके साथ क्या अंजाम होगा, उनसे भी मैंने ही बदला लेना है। मेरे से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, ना ज़मीन में और ना आसमान में। और एंड के अंदर अल्लाह ताला ने यह कह दिया कि तुम्हारी सूरतों को वो जैसे चाहता है बनाता है, और वही अल्लाह जिसको सिवा कोई माबूद नहीं है। क्योंकि सूरह आल इमरान जो है ये नाजिल हुई थी ग़ज़वे बदर के बाद, सूरह अल बकरा जो है वो ग़ज़वे बदर से बिल्कुल पहले और ये ग़ज़वे बदर के बाद नाजिल हुई थी। और इसकी कुछ आयात जो शुरू वाला हिस्सा है वो 9 हिजरी में बहुत बाद में जाके नाजिल हुई थी, जिनके अंदर ज़्यादातर जो अल्लाह ताला का ख़िताब है वो ईसाइयों के साथ है। जब उनका एक वफ्त आया था तो अल्लाह ताला ने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है इसलिए उनकी किताबों का भी जिक्र हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे कर लेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक।